الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الجن کی ابتدا سے قرآن پاک کی تفسیر سنیں گے. سورہ جن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع اور 28 آیتیں ہیں. اس سورہ مبارکہ میں جنات کی بہت ساری باتوں کا بیان ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الجن ہے. ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا. اے حبیب، تم فرماؤ، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے میری تلاوت غور سے سنی تو انہوں نے کہا، بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ وحی کی گئی کہ آپ لوگوں کو ارشاد فرما دے کہ اللہ تعالی نے مجھے بتایا ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے میری تلاوت سنی اور وہ ایمان لے آئے. اس بتانے کا مقصد یہ ہے، ایک تو لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسے انسانوں کی طرف اللہ کے رسول بن کر آئے، اسی طرح جنات کی طرف بھی اللہ کے رسول ہیں. دوسری بات یہ کہ کفار مکہ کو یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو، قرآن اللہ کا وہ کلام ہے کہ جنات نے سنا تو وہ ایمان لے آئے. تو جب جنات سن کر ایمان لے آئیں تو اے انسانوں، تمہیں تو اس کی طرف زیادہ جلدی کرنی چاہیے کہ تم انسان ہو اور تمہارے سامنے تمہاری ہی جن سے رسول تشریف لائے ہوئے ہیں اور تمہارے سامنے قرآن پڑھ کر سناتے ہیں. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن پڑھنا جو جنات نے سنا تھا، اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ نصیبین کے کچھ جنوں نے مکہ اور طائف کے درمیان نخلا کے مقام پر فجر کی نماز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت سنی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور طائف کے درمیان نخلا نامی جگہ پر فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے، تو وہاں پر نصیبین نامی علاقے کے جنات نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت سنی، متاثر ہوئے اور اپنی قوم کو جا کے بھی اسلام کی دعوت دی. اپنی قوم سے بھی جا کے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم تو اس پر ایمان لے آئے. جنات نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ ان جنات کا ایمان قبول کرنے کا بیان تھا. روایت میں یہ ہے کہ یہ 9 جنات تھے. یہاں پر چونکہ بطور خاص جنات کا تذکرہ ہوا اور یہ سورت بھی سورت جن ہے، اس مناسبت سے جنات کے بارے میں جو ہمارا اسلامی عقیدہ ہے میں وہ عرض کر دوں. جنات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جنات آگ سے پیدا کیے گئے، اور یہ قرآن پاک میں شیطان نے جو جن تھا اس نے یہی کہا تھا نا کہ اے اللہ، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، خلقتانی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. تو جنات آگ سے پیدا کیے گئے. اچھا، اس کے علاوہ وخلق الجان من مارج من نار، یہ بھی قرآن پاک کے اندر. تو جنات کا آگ سے پیدا کیا جانا یہ قرآن پاک کے اندر مذکور ہے. جنات کو بڑی طاقت دی گئی ہے، جو شکل چاہیں بنا لے یا اپنی مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں. ان کی عمریں بڑی طویل ہوتی ہیں. ان میں جو شریر ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے. یہ انسان کی طرح عقل بھی رکھتے ہیں، روح بھی رکھتے ہیں، جسم بھی رکھتے ہیں. ان میں اولاد کا سلسلہ بھی چلتا ہے، इनकी औलाद भी होती है, खाते पीते भी हैं, जीते भी हैं, मरते भी हैं। तो ये जिन्नात के बारे में। अच्छा, जिन्नात के अंदर मुसलमान भी हैं काफिर भी, लेकिन इनमें कुफार की तादाद मुसलमानों से ज्यादा। फिर जिन्नात के अंदर शर और शरारत का मादा ज्यादा है, यानी जिन्नात के अंदर शरीफ कम होंगे, शरीर ज्यादा होंगे, शरारत करने वाले ज्यादा होंगे। जिन्नात का बाकायदा वजूद है, जैसे हम इंसान हैं तो हम कोई जो है वो नजर, हम जो है वो कोई गैबी मखलूक नहीं है, हमारा बाकायदा वजूद है, हमारा जिस्म है। जिन्नात नजर नहीं आते हैं, गैबी मखलूक, लेकिन इनका बाकायदा वजूद है। ये नहीं कहेंगे कि बदी की कुव्वत का नाम शैतान है, जैसे बाज जाहिलों ने यह कहा कि जिन्नात जो है इनका कोई खारजी वजूद नहीं है, बल्कि इंसान के अंदर जो बुराई की ताकत है उसका नाम जिन है, उसका नाम शैतान है। ये अकीदा बिल्कुल बातिल है, गलत है, कुरान के बिल्कुल खिलाफ है, और ये इस्लाम की बुनियादी तालीमात के खिलाफ है। नई रोशनी की हवा जिनको लगती है, या दहरियत और इल्हाद की हवा के से जो मुतासिर होते हैं, वो आमतौर पर इस तरह की बातें करते हैं कि जी हम तो जिन्नात में बिलीव ही नहीं करते। भाई क्यों नहीं करते आप? हमने देखा नहीं। वो तुमने तो बहुत सारी चीजें नहीं देखी, तो जो तुम नहीं देखोगे उसका इनकार कर दोगे क्या? नजर तो हवा भी नहीं आती तो क्या हवा को नहीं मानोगे? नजर रूह भी नहीं आती तो क्या रूह को नहीं मानोगे? तो नजर ना आना ये तो ना होने की दलील ही नहीं। लिहाजा ये जो आजकल बहुत सारे लोगों से मुतासिर होकर लोग जिन्नात का इनकार कर देते, ये बिल्कुल बातिल है। जिन्नात का वजूद कुरान पाक से साबित है, और कुरान पाक में एक नहीं 30 से ज्यादा मकामात पर जिन्नात का तज़किरा है। ये तो पूरी सूरह जिन्न है, और इसमें जगह जगह जिन्नात का तज़किरा है। इसी तरह सूरह रहमान के अंदर जिन्नात का तज़किरा, इसके अलावा भी सूरतों के अंदर मौजूद है। लिहाजा जिन्नात के वजूद का इनकार ना करें कि जिन्नात का वजूद नहीं है। जिन्नात का वजूद है, और वही है जो कुरान पाक ने बयान फरमाया कि ये आग से पैदा किए गए, खलकल जान मिन नारी जिम मिन नार। अल्लाह ने जिन्नों को पैदा किया और ये आग से पैदा किए गए। अच्छा, यही इसी मुनासिबत से एक और चीज बयान करूं, जैसे जिन्नात नजर नहीं आते इसी तरह फरिश्ते भी नजर नहीं आते, तो फरिश्ते भी एक नजर ना आने वाली मखलूक है कि उमूमी तौर पर नजर नहीं आते। और फरिश्ते क्या हैं, उनके बारे में हमारा अकीदा क्या है, वो भी मैं अर्ज करूं। फरिश्ते नूरी अजसाम हैं, ये नूर से पैदा किए गए। अल्लाह ताला ने इनको ये ताकत अता फरमाई है कि ये भी जो शक्ल चाहें बना लें। कभी इंसान की शक्ल में जाहिर होते हैं, कभी किसी दूसरी शक्ल में जाहिर होते हैं। अच्छा, फरिश्ते वही करते हैं जो अल्लाह इन्हें हुक्म फरमाता है। ये जानबूझकर या भूलकर या गलती से किसी भी तरह अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। जो अल्लाह ताला ने फरमा दिया ये वही करते। यफअलूना मा युअमरून, ये वो करते हैं जिसका इन्हें हुक्म दिया जाता है। और फरिश्ते अल्लाह ताला के मासूम बंदे हैं, ये अल्लाह ताला के मासूम बंदे हैं, सगीरा कबीरा गुनाहों से पाक हैं। फरिश्तों के वजूद का इनकार करना भी कुफर है। जैसे जिन्नात का बाद लोग इनकार करते ना कि जिन्नात बदी की ताकत का नाम है, तो फरिश्तों के बारे में भी कहते हैं ये नेकी की ताकत कुव्वत का नाम है। नेकी की कुव्वत का नाम फरिश्ता नहीं है। फरिश्ता अल्लाह ताला की बाकायदा एक मखलूक है, नूर से बनी हुई। इनका वजूद है, ये जमीन पर भी हैं, आसमानों पर भी हैं, और ना जाने कहां कहां पर हैं, जहां जहां इन्हें खुदा ने रखा हुआ। इनमें चार फरिश्ते सबसे मशहूर हैं, जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील और मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन्हें हजरत इज़राइल भी कहते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे फरिश्तों का बयान कुरान पाक के अंदर मस्कूर है। फरिश्तों के वजूद का इनकार करना और ये कहना कि फरिश्ते सिर्फ नेकी की कुव्वत का नाम है, इसका कोई वजूद नहीं है, ये कहना कुफर है। ऐसा कहना इस्लाम का अकीदा नहीं है। अब जिन्नात ने जो बातें कहीं और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वही की गई कि आप ये फरमाएं कि मुझे ये वही की गई कि जिन्नात ने ये कहा, जिन्नात ईमान लाए और उन्होंने ये कहा, तो अब उसी का आगे बयान होता है। इरशाद फरमाया वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तखद सोहिबतन वला वलदा वअन्नहु काना यकूलु सफीहुना अलल्लाहि शततः وَأَنَّا وَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا। और ये कि हमारे रब की शान बहुत बुलंद है, उसने कोई बीवी और बच्चा ना बनाया, یعنی اس نے اختیار نہیں کیا، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی بیوقوف ہی اللہ پر حد سے بڑھ کر بات کہتا تھا، اور یہ کہ ہم نے خیال کیا تھا کہ آدمی اور جن ہرگز اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے۔ یہ جنات کی باتیں جو مزید بیان کی گئی کہ جنات نے کہا کہ ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، اس نے نہ کوئی بیوی اختیار کی اور نہ کوئی بچہ اڈاپٹ کیا کہ کسی کو اپنا بچہ اس نے بنا دیا ہو، ایسا نہیں، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی بیوقوف ہی اللہ تعالیٰ پر حد سے بڑھ کر کی بات کرے گا جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ اور جنات نے یہ بھی کہا کہ ہمارا تو خیال یہ تھا کہ آدمی اور جن ہرگز اللہ پر جھوٹ نہیں باندھیں گے، لیکن قرآن سن کے ہمیں پتا چلا کہ انسانوں اور جنوں نے خدا پہ جھوٹ باندھا، انسانوں نے خدا کی طرف اولاد بھی منسوب کی، بیوی بھی منسوب کی، اور شرک بھی منسوب کیا، اور انہی کو سن کر مان کر جنات بھی ان کے پیچھے لگے، تو جنوں اور انسانوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا۔ ہمارا تو گمان ہی نہیں تھا کہ انسان اور جن خدا پہ جھوٹ باندھ سکتے ہیں، تو ہم تو ان کی پیروی کے اندر کافی ہوئے پڑے تھے، لیکن جب قرآن کے ذریعے ہمیں حق پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ بیوی سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ عیوب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ شریک سے پاک ہے، تو اب ہم وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو قرآن نے بیان کیا۔ مزید جنات نے کہا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ آدمیوں میں سے کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے، تو انہوں نے ان جنوں کی سرکشی کو مزید بڑھا دیا۔ یہ بڑا دلچسپ ایک امر ہے جو جنات نے بیان کیا کہ انسانوں میں سے کچھ مرد ایسے تھے جو جنات کی پناہ لیتے تھے، جنات کے مردوں کی پناہ لیتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جنات کی سرکشی میں اور اضافہ ہوتا تھا۔ اب یہ بڑی واضح سی بات ہے، پہلے یہ کہ یہ ہوتا کیسے تھا، اہل عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جب وہ سفر کرتے اور کسی وادی میں کسی بیابان کے اندر قیام کرتے، خیمے لگاتے، پڑاؤ ڈالتے وہاں پر، تو وہ کہتے کہ ہم اس وادی کے جنوں کے سردار کی پناہ لیتے ہیں۔ اب جب انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اس وادی کے جنات کے سردار کی ہم پناہ لیتے ہیں، تو سردار صاحب تو چوڑے ہو گئے نا، سردار صاحب نے کہا میری تو پناہ لیتے ہیں، یہ تو ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسانوں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، انسانوں میں بھی ایک آدمی اگر آپ کے بڑا دوسروں کے اوپر روب ڈال لے اور باقی سارے اس کی واہ واہ کرنے لگے تو اس کے دماغ کا سریا اور جانا سیدھا ہو جاتا ہے، اس کی گردن کے اندر سریا آ جاتا ہے، اور اگر اس کے دو جوتے لگا دیے جائیں تو اس کا دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بدماش بننے کے اندر اور غنڈا بننے کے اندر بہت بڑا عنصر یہ ہوتا ہے کہ جو شخص غنڈا گردی کرتا ہے لوگ اسے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، جب اس سے ڈرتے ہیں تو وہ اور زیادہ چوڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کا ڈر بڑھتا جاتا ہے اور اس جو ہے وہ اس غنڈے کی جو غنڈا گردی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، دوسری طرف وہ اپنی طاقت، گھمنڈ، غرور اور سرکشی کے اندر بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر پہلے دن ہی 100 بندوں پہ ایک گنڈے نے آ کے روب جمایا، یہ 100 بندے مل کے اس کا دماغ ٹھیک کر دیں، اس کے بعد دوبارہ نام نہیں لے گا اس محلے کے اندر آنے کی۔ تو جیسے انسانوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر بہت سارے انسان مل کے کسی کے سامنے جناب جی حضور کرتے پھریں اور وہ بالکل فرعون بن جاتا ہے، اسی طرح جنات کے ساتھ معاملہ ہوا کہ جب انسانوں نے جنات کو اپنا بڑا مان کر ان سے پناہ مانگنا شروع کر دی، ان کی پناہ مانگنا شروع کر دی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جنات کے تکبر، سرکشی اور بڑائی کے اندر اور اضافہ ہو گیا۔ تو یہاں پر جنات نے کہا کہ آدمیوں میں سے کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے ہیں، تو ان انسانوں نے جنوں کی سرکشی کو مزید بڑھا دیا، اگر یہ نہ کرتے تو معاملہ وہاں تک نہ پہنچتا۔ اب مزید ارشاد ہوتا ہے وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انہوں نے ویسے ہی گمان کیا جیسا اے جنوں تم نے گمان کیا کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا یا ہرگز کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کرے گا۔ اس آیت کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب آسان سا میں عرض کر دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا جنات نے، جن دوسرے جنوں سے مخاطب تھے، یہ مسلمان ہو گئے تھے، اب یہ اپنی قوم سے جا کے بات کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے جنو، تم نے بھی ویسا ہی گمان کیا جیسا تم نے گمان کیا، ویسا ہی انسانوں نے گمان کیا۔ تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی رسول کو دوبارہ نہیں بھیجے گا، ایسا ہی انسانوں نے گمان کیا کہ اب اللہ تعالیٰ کسی رسول کو نہیں بھیجے گا۔ یا کہا کہ اے جنوں، جیسے تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دوبارہ مرنے کے بعد نہیں اٹھاتا، انسانوں نے بھی یہی گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کسی کو نہیں اٹھائے گا، لیکن یہ دونوں باتیں ہی غلط تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول بھی بھیجا، اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ آگے مزید ارشاد ہوا، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پایا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے۔ اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ بیٹھنے کی جگہوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، پھر اب جو کوئی سنے وہ اپنی تاک میں آگ کا شعلہ پائے گا۔ یہ جنات کی آپس میں بات ہوئی۔ جنات نے کہا کہ پہلے ہم آسمانوں کی طرف جاتے تھے تو آسمان کے کنارے پر بیٹھ کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، فرشتے جو باتیں کرتے تھے اس میں سے چند ایک ہم بھی سنتے تھے، زمین پہ آ کے اپنے دوستوں کو، کاہنوں کو بتاتے تھے، ان کی آگے کاروبار چل جاتا تھا کہ لوگوں کو دو باتیں بتائیں، دس اپنی طرف سے ملائیں تو کاروبار چل پڑا ان کا، اور موجے کرتے تھے۔ لیکن جنات نے کہا کہ اب ایسا ہوا کہ اب جب ہم آسمان کی طرف جاتے ہیں تو وہاں شعلے ہی شعلے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، وہاں چنگاریاں ہیں، آگ ہے، کہ ہم قریب جاتے ہیں تو ہمارے اوپر ماری جاتی ہے، برسائی جاتی ہے، اور ہمیں بھاگ کے نیچے آنا پڑتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو وہ یہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اعلان نبوت کا حکم دیا اور قرآن کا نزول شروع ہوا تو آسمان کے قریب جانا جنات کے لیے بند کر دیا گیا۔ اب جو قریب جائے گا اس کے اوپر شعلے پڑیں گے، آگ پڑے گی، جلا کے رکھ کر دیا جائے گا۔ اور یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارک کے اندر بھی ہے کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا کہ پہلے تو شیطان اوپر جاتے تھے، جنات اوپر جاتے تھے، اور اب داخلہ بند ہو گیا اور اوپر سے شعلے پڑنا شروع ہو گئے، تو انہوں نے ابلیس، جو شیطانوں کا سردار ہے، بڑا شیطان، اس سے کہا کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اس نے کہا کہ کچھ نہ کچھ تو نیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ تو اس نے اپنا لشکر بھیجا کہ جاؤ ذرا دیکھو دنیا میں کوئی نیا کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ پہاڑوں کے درمیان یا مکہ مکرمہ میں آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو لشکر نے آ کے ابلیس کو آ کے یہ بات بتائی کہ ہم نے ایک بندے کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ یہی وہ نئی بات ہے جو زمین میں پیدا ہوئی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیج دیے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرما رہا ہے، اور اس کتاب کی حفاظت کے لیے آسمانوں کے قریب جانا بھی بند کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ان کے لیے رکاوٹ قائم کر دی گئی۔ اب مزید جنات کی اور باتیں یہاں پر بیان کی جاتی ہیں۔ ارشاد فرمایا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَادًا۔ اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا زمین میں رہنے والوں سے کسی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ یعنی یہ جو آسمانوں پہ جانا جنات کا بند ہو گیا، یہ جو قرآن نازل ہوا ہے، یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رسول بن کے آئے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے کہ لوگ ایمان لائیں، جنت کے مستحق بنیں، یا لوگوں کے ساتھ، زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے کہ نہ ایمان لا کے جہنم کے مستحق بنے. خیر کے ارادے کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے، ام اراد بہم، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ ارادہ فرمایا خیر کا. اور برائی کے ارادے کو کیا کہا گیا، یا شر کا ارادہ کیا گیا ہے ان کے ساتھ. یہ ایک حسن ادب کی تعلیم ہے کہ برائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی، بھلائی کی نسبت کی جاتی ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے. اب جنات نے مزید کہا، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا وَنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ حَرَابًا. اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، ہم مختلف راہوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ہم ہرگز زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، اور نہ زمین سے بھاگ کر اسے بے بس کر سکتے ہیں. یہ ان جنات کا ایمان تھا جو انہوں نے کہا کہ ہم میں کچھ تو نیک ہیں، جنات میں کچھ نیک ہیں، اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، کچھ مسلمان ہیں کچھ کافر ہیں، تو ہم مختلف راہوں میں بٹے ہوئے ہیں. اب یہ جو مومن جنات ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہ زمین میں بے بس کر سکتے ہیں، نہ زمین سے بھاگ کر بے بس کر سکتے ہیں، ہم جہاں بھی ہوں گے خدا کی قدرت میں ہوں گے، خدا کے قبضے میں ہوں گے. اب انہوں نے مزید کہا، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَحَقًا. اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کو سنا تو اس پر ایمان لائے، تو جو اپنے رب پر ایمان لائے اسے نہ کسی کمی کا خوف ہوگا اور نہ کسی زیادتی کا. یہ ان جنات نے اپنے ایمان کا بیان کر دیا کہ جب ہم نے ہدایت کو سنا یعنی قرآن کو سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اور جو اپنے رب پر ایمان لائے اسے کسی کمی کا خوف نہیں ہے کہ خدا اس کے اجر میں کمی کر دے گا، اور نہ اسے کسی زیادتی کا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ بے جرم ہی اس کو سزا دے دے گا، اسے اس کا کوئی خوف نہیں. مزید کہا، وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم، تو جو اسلام لائے تو وہی ہیں جنہوں نے ہدایت کا قصد کیا، اور بہرحال جو ظالم ہیں تو وہ جہنم کے ایندھن ہو گئے. یہ ان جنات نے مزید کہا کہ ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں کچھ ظالم، ظالم سے مراد یہاں پر مشرک کافر، تو جو اسلام لے آئے انہوں نے تو ہدایت کا ارادہ کیا، ہدایت کا قصد کیا، اور جو ظالم ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے. یعنی جنات میں بھی جو کافر ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات تو پہلے ہی آگ سے بنے، اب جنات آگ سے بنے، جہنم میں بھی آگ ہے، تو آگ آگ کو کیسے سزا دے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ آگ آگ کو کیسے سزا دے گی. یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنات کی اس ہیئت کو بدل دے گا اور آگ کے ذریعے ان کو سزا دے گا، اور یا یہ ہے کہ جنات کی جو آگ ہے اس کی نوعیت اور ہے، اور جو جہنم کی آگ ہے اس کی نوعیت اور ہے. اسی جہنم کی آگ کی شدت جو ہے وہ جنات کو بھی سزا دے گی جو آگ کے بنے ہوئے. ہم گوشت کے بنے ہوئے نا، ہم گوشت ہے، ہڈی ہے، تو کیا ہمیں گوشت اگر مارا جائے تو ہمیں چوٹ نہیں لگے گی؟ لگے گی. تو ہم گوشت کے بنے ہوئے اور گوشت ہی ہمیں مارا جائے تو ہمیں چوٹ لگے گی. تو اسی طریقے سے جنات آگ سے بنے ہوئے تو آگ ہی کے ذریعے ان کو بھی سزا دے دی جائے گی، اس میں تو کیسی استحالے کی بات نہیں ہے. اب آگے ارشاد ہوا، وَأَلَّا اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. اور یہ کہ اگر وہ راستے پر سیدھے ہو جاتے تو ضرور ہم انہیں وافر مقدار میں پانی دیتے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ آپ اپنی امت سے فرما دیں، مجھے یہ وحی کی گئی کہ انسان اگر اسلام پر سیدھے طریقے سے عمل کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بے پناہ رزق عطا فرمائے گا، ان کو بہت پانی عطا فرمائے گا، ان کے لیے وسعت عیش عطا فرمائے گا، زندگی گزارنے کے اسباب عطا فرمائے گا. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، یہ غلط اور جھوٹ نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے کہ ہم عمل ہی نہیں کرتے، या हम अमल करते हैं तो 1.5 अरब मुसलमान हैं और 1 लाख बंदा अमल करके बोलता है कि जनाब हमें तो हो ही नहीं रहा। ये जो इस तरह की चीजें होती हैं इसमें अक्सरों बेशतर अल्लाह ताला फर्द के एतबार से नहीं फरमाता, ऐसा होल फरमाता है, यानी बहसियत मजमू कौमों के एतबार से फरमाता है कि मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम कौम अगर ये इस्लाम पर पूरे तरीके से अमल पैरा हो जाए तो अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाजे इनके लिए खोल देगा, अल्लाह ताला रहमतों के दरिया इनके ऊपर बहा देगा। लेकिन अमल तो करके देखिए, अमल करते नहीं, ये चंद अफराद अमल करते हैं और बोलते हैं जनाब हमारा तो, हमारे लिए तो रिज़्क़ के दरवाजे खुले नहीं, अगरचे अल्लाह ताला उन पर भी करम फरमा देता है, लेकिन जरा सारे तो मिलकर करें ना, फिर देखिए अल्लाह ताला अपने रिज़्क़ के दरवाजे कैसे खोलता है। अच्छा, ये इस आयत की एक तफसीर थी। एक दूसरी तफसीर भी है, वो ये है कि फरमाया गया कि ए नबी आप लोगों से फरमा दें कि अगर लोग अपने साबिका तरीके पे डटे रहे, वह अल्लाह विस्तकामु अला तरीका थी, अगर वो अपनी साबिका रविश कुफर पे डटे रहे तो अल्लाह ताला उनको बहुत कुछ अता फरमाएगा। सवाल पैदा होता है जब कुफर करके भी अल्लाह ताला बहुत कुछ अता फरमाएगा, ये क्या मतलब हुआ? तो उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला गाफिलों को भी बहुत अता फरमाता है, लेकिन उनको उनको क्यों अता फरमाता है? मोहलत के तौर पे कि चलो तुम्हारी मोहलत की रस्सी और हमने ढीली कर दी और तुम्हें मोहलत अता कर दी, लेकिन फिर जब अल्लाह ताला खींचता है और जब बदला और सजा देता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। अब इस देने की हिकमत अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाई, फरमाया लिनफ्तिनहुम फीह وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا, تاکہ اس بارے میں ہم انہیں آزمائیں اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے تو وہ اسے چڑھ جانے والے عذاب میں ڈال دے گا۔ رزق وسیع کیوں؟ تاکہ ہم بندوں کو آزمائیں اس رزق کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بہت دے دیتا ہے, کیوں؟ تاکہ اس کو آزمایا جائے कि ये सारा जमा करके अपने घर में ही रख लेता है या दूसरों का भी ख्याल करता है, ये इस माल को गफलत मासियत और गुनाह में इस्तेमाल करता है या खुदा की बंदगी और इताअत में इस्तेमाल करता है। तो ये अल्लाह ताला जो माल अता फरमाता है इसमें भी इम्तिहान होता है, लेकिन अफसोस ये है कि अक्सर लोग जब उनको माल मिले तो इम्तिहान में नाकाम हो जाते हैं। माल मिला तो पहले नंबर पर गुनाह के मंसूबे शुरू कि हाँ भाई क्या क्या करना है, अब फिर जो शबाब शराब कबाब, फिर जो उल्टी चीजें समझ आती हैं आदमी उसके अंदर पड़ जाता है। अक्सर यही देखा है कि माल जब आता है तो इंसान पे गफलत ज्यादा आती है, हालांकि ये माल बंदे की आजमाइश के लिए था। ये माल तो दे दिया, अब देखते हैं शुक्र करता है या नहीं करता, अब देखते हैं कि खुदा की बंदगी में इस्तेमाल करता है या नाफरमानी में इस्तेमाल करता है। फरमाया कि जो अपने रब के जिक्र से मुंह फेरेगा, कुरान से तौहीद से ईमान से मुंह फेरेगा तो अल्लाह ताला उसे उस अजाब में डालेगा जो दम बदम बढ़ता जाएगा, जिसके अंदर इजाफा ही होता जाएगा, कमी नहीं होगी। आगे इरशाद होता है वह अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउू मअल्लाहि अहदा, और ये कि मस्जिदें अल्लाह ही की हैं तो अल्लाह के साथ किसी की इबादत ना करो। मस्जिदें अल्लाह की, मस्जिदों में अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना की जाए, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ वही की गई। क्या मतलब? मुशरिकीन मक्का क्या करते थे? मस्जिद हराम में खाना काबा के अंदर भी बुत थे, खाना काबा के बाहर भी बुत थे, सफा पर भी बुत, मरवा पर भी बुत, 360 बुत मुशरिकों ने मस्जिद हराम के अंदर रखे हुए थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, मस्जिदों के अंदर अल्लाह के साथ किसी और की इबादत ना करो। अल्लाह के साथ किसी और की इबादत तो कहीं भी नहीं कर सकते, अपने घर में भी नहीं कर सकते, ये नहीं है मस्जिद में नहीं करनी तो अपने घर में कर सकते, ऐसा नहीं। शिर्क तो हर जगह शिर्क है, घर में करे, बाजार में करे या मस्जिद में करे, लेकिन मस्जिदें तो बतौर खास अल्लाह की तरफ मंसूब हैं, उनकी नस्बत शरफ नस्बत शराफत अल्लाह ताला की तरफ, तो मस्जिदें तो अल्लाह की इबादत के लिए बनाई जाती हैं, उसमें बुत रखना तो और बुरा, घर में बुत रखना भी बुरा, लेकिन मस्जिद में रख के उसकी इबादत करना तो उससे ज्यादा बुरा। तो यहां पर अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद बनाने और माबूद बनाकर उसकी इबादत करने उसे पुकारने की ममानत है। बास लोग इस तरह की आयतें उठा के अल्लाह के नबियों पर लगा देते हैं कि जी मस्जिदें अल्लाह के लिए और मस्जिद के अंदर अल्लाह के अलावा किसी और को ना पुकारो, लिहाजा जो या रसूलुल्लाह कहते हो, जो इस तरह की बातें करते हो, वो दुरुस्त नहीं है, इस आयत के खिलाफ है। हालांकि इतनी बड़ी जहालत है, क्यों? इसलिए कि मस्जिद के अंदर हालत नमाज में अत्ताहियात के अंदर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबीयु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, ये नमाज में पढ़ना वाजिब है। अगर अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना इस तरह मना होता कि नबी को भी नहीं पुकार सकते, तो फिर ऐन नमाज के अंदर अत्ताहियात में कहां से पुकार आ गई? नमाज के अंदर पुकार मौजूद, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबीयु, ए नबी आप पर सलाम हो, तो नबी पाक अलैहि सलाम को पुकार। तो पता चला कि इस पुकार से मुराद है किसी को खुदा समझ के पुकारना। खुदा समझ के पुकारना मना है, खा वो नबी को पुकारा जाए या वो वली को पुकारा जाए या वो किसी को पुकारा जाए। हाँ, खुदा समझ के नहीं है, अल्लाह ताला की अता से किसी और एतबार से अगर पुकारा जा रहा है तो इसके अंदर कोई हर्ज नहीं। आगे इरशाद होता है, وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا, اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کرنے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر ہجوم کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام آپ لوگوں کو بتائیے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی کہ جب میں اللہ کی عبادت کے لیے نماز فجر میں قرآن پڑھ رہا تھا, نماز فجر پڑھ رہا تھا اور اس میں قرآن پڑھ رہا تھا, تو جنات اتنی کثرت کے ساتھ جمع ہوئے کہ جیسے ہجوم ہو گیا, اور وہ ہجوم کر کے میرا قرآن سن رہے تھے, اور انہوں نے قرآن کو سن کے بڑا پسند کیا کہ سبحان اللہ, خدا کا کیسا خوبصورت کلام ہے, کتنا جو ہے وہ تعجب میں ڈال دینے والا کلام ہے۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے, قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا, تم فرماؤ میں تو اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا, تم فرماؤ بے شک میں تمہارے لیے کسی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں۔ تم فرماؤ یقیناً ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ بڑے واضح الفاظ میں بتا دیں کہ میں ذاتی طور پہ تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اللہ کی عطا کے بغیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں, ورنہ آپ پر جو ایمان لائے گا تو سرکار کے صدقے ہی اس کو ایمان کی دولت نصیب ہوگی نا۔ نبی پاک علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے تو یہ نفع ہی ہے, حوض کوثر کے جام عطا فرمائیں گے نفع ہی ہے, حوض کوثر کے مالک ہیں تو مالک تو ہیں آپ, اور اس سے لوگوں کو نفع بھی پہنچائیں گے, شفاعت کریں گے لوگوں کو نفع پہنچائیں گے, شفاعت کبریٰ کے ذریعے لوگوں کو نفع پہنچائیں گے۔ دنیا کے اندر بیسیوں سینکڑوں معجزات کے ذریعے کسی کو آنکھ عطا فرمائی, کسی کو جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ جوڑ دی, کسی کو پانی عطا فرمایا, 1400 صحابہ کرام کو پانی پلا دیا, 70 صحابہ کرام کو دودھ سے سیر کر دیا, ہزاروں صحابہ کرام کو تھوڑے سے کھانے کے اندر گزارا کرا دیا, سب نفع ہے۔ لیکن یہ سب نفع اللہ کی عطا سے, اپنے ذاتی طور پہ نہیں, سب اللہ کی عطا سے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ بتا دیں کہ میں تمہارے کسی برے بھلے کا مالک نہیں اپنی ذاتی حیثیت میں, ہاں خدا اختیار دے دے تو وہ اور بات ہے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک چیخ مار کے پوری قوم کو ہلاک کر دیتے تھے تو نقصان کے تو مالک ہوئے, لیکن ذاتی طور پہ نہیں, اللہ کی عطا سے۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے, الا بلاغم من اللہ ورسالاتی وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا, مگر میرا کام اللہ کی طرف سے تبلیغ اور اس کے پیغامات پہنچانا ہے, اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پہلے فرمایا کہ اے نبی تم لوگوں سے کہہ دو کہ میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں, یعنی میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں دنیاوی نفع بانٹتا پھروں یا میں تمہیں دنیاوی نقصانات سے مطلع کر دوں کہ بھئی یہ ہونے والا ہے تو پیسے جمع کر لو, پہلے سے ذخیرہ کر لو, میرا کام یہ نہیں ہے۔ میں تو خدا کے پیغام تم تک پہنچانے آیا، لہذا بحیثیت ذمہ داری جو مجھے کہا گیا ہے اس کے اعتبار سے میں تمہیں خدا کی رحمت کی بشارت سناؤں گا اور خدا کے عذاب سے ڈر سناؤں گا، بقیہ اس کے علاوہ کوئی چیز میری ذمہ داری کے اندر نہیں، لہذا میرے احکام کو مانو، میرا کام خدا کے احکام پہنچانا ہے، ان احکام کو مانو، اس میں جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یعنی اگر ایمان نہیں ہے تو پھر جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، یہاں تک کہ جب وہ اسے دیکھیں گے جس کی انہیں وعید سنائی جاتی تھی تو جلد جان جائیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی تعداد کم ہے۔ کفار کو بڑا ناز تھا کہ ہماری طاقت بڑی ہے، ہماری جو ہے وہ افراد بڑے، ہمارے پاس جمہوریت ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے جو مددگار ہیں بڑے طاقتور ہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب وہ دن آئے گا نا جس دن سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، عذاب کا دن یا قیامت کا دن، تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کی تعداد کم ہے۔ پھر پتہ چلے گا کہ طاقتور وہ ہے جس کا مددگار خدا ہے اور تعداد بھی اسی کی زیادہ ہے جس کی طرف خدا کی حمایت ہے۔ تو لہٰذا یہ دنیاوی طاقت اور ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اپنے نازا نہ ہوں۔ آگے فرمایا قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، تم فرماؤ میں نہیں جانتا کہ جس کی تمہیں وعید سنائی جاتی ہے وہ نزدیک ہے یا میرا رب اس کے لیے ایک وقفہ کرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا کہ میں تمہیں قیامت سے ڈراتا ہوں، اے لوگوں میں تمہیں قیامت سے ڈراتا ہوں کہ قیامت آ جائے گی، حساب دینا پڑے گا، جہنم ٹھکانہ ہو جائے گا۔ اب آئے گی کب؟ تو فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وقفہ رکھا ہے کہ کچھ عرصے بعد آئے گی۔ کیونکہ کفار بار بار یہ سوال کرتے تھے کہ اچھا آپ قیامت قیامت کی بات کرتے ہیں، یہ بتائیں کب آئے گی، کس دن آئے گی، کس سال آئے گی، کتنے سالوں کے بعد آئے گی، وہ بتائیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ بتانے تھوڑی آیا ہوں کہ قیامت کب آئے گی، یہ بتانے آیا ہوں کہ آئے گی، لہٰذا اس کی تیاری کرو۔ دن مہینہ اور سال جو ہے یہ متعین کر کے تمہیں بتانے کے لیے نہیں آیا کہ فلاں سال کے فلاں دن تاریخ کو آئے گی، حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے دن اور مہینہ جو ہے وہ بتا بھی دیا کہ جمعے کے دن آئے گی، لیکن کس سال آئے گی یہ نہیں بتایا۔ اس کے ابہام کی وجہ سے قیامت لوگوں کو معلوم نہیں کہ کب آئے گی۔ اب بقیہ یہ سوال کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا علم تھا یا نہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ علماء کرام کی ایک تعداد نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم عطا فرمایا تھا۔ یہاں جو آیت کے اندر ہے کہ تم کہہ دو کہ میں نہیں جانتا، تو جب تک نہیں بتایا تھا تب تک یہ تھا، اور جب بتا دیا تو اس کے بعد پتہ چل گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر درایت کی نفی ہے، ان ادری، مجھے درایت نہیں ہے کہ قیامت قریب ہے یا دور ہے۔ درایت کہتے ہیں اپنے عقلی قیاس سے جاننا، کہ آدمی اپنے عقل کے ذریعے کسی شے کو جان لے، اسے درایت کہتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں اپنی عقل سے نہیں جانتا، خدا کے بتانے سے جانتا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کا علم ہے خدا کے بتانے سے، عقلی قیاس آرائیوں کے ذریعے قیامت کا علم نہیں ہے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ اگلی آیت کے تحت اگلے سلسلے کے اندر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔